الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. یہ گزشتہ مجلس سے غصے کا بیان چل رہا ہے. یاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کی، یہاں تو اس کی نسبت ابن عمر ہی کی طرف کی گئی ہے، گویا یہ موقوف ہے. لیکن یہی روایت اور جگہوں پر مرفوعاً بھی آئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر، کہ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من جرعۃ اعظم عند اللہ اجرا، کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ثواب والا نہیں، من جرعۃ غیظ اس غصے کے گھونٹ سے، قزم عبد جس کو کسی اللہ کے بندے نے پیا اپنے حلق سے نیچے اتارا، ابتغاء وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یعنی جب کوئی بندہ اس کو غصہ آوے اور اپنے اس غصے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ضبط کرے، تو یہ جو غصے کا گھونٹ اس نے پیا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس سے بڑھ کر نہیں، بہتر نہیں. یہ گویا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت نوازا جاتا ہے، کیونکہ غصے کو ضبط کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا گویا ریاضت کا اور مجاہدے کا کام ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کے مراتب کو بلند فرماتے ہیں، مرتبہ ولایت تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کے یہاں غصے کو ضبط کرنے پر بہت زیادہ نوازا جاتا ہے. چنانچہ بہت سے اکابر کے واقعات ہیں. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کرامات تھے. ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے اور کوڑے کے طور پر زندہ سانپ کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے. اور اسی شیر پر بیٹھ کر روزانہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کے اندر جایا کرتے تھے. وہ لکڑیوں کا گٹھڑ بھی اس پر رکھا اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے. ایک آدمی ان سے بیعت ہونے کے لیے بہت دور سے خراسان سے آیا. اب جس وقت وہ ان کے گھر پہنچا تو اس وقت وہ شیخ گھر پر نہیں تھے, جنگل گئے ہوئے تھے لکڑیاں چننے کے لیے. یہاں گھر آ کر کے جو ہے پیرانی صاحبہ سے کہا, حضرت کہاں گئے؟ کہا کون حضرت, کس کو حضرت کہتا ہے تو؟ ہو ارے ایسا مکار آدمی ہے, کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اور تو کس غلط فہمی کے اندر ہے؟ ایسی اس نے تو ان کے متعلق باتیں کہی کہ وہ بیچارہ اتنے دور سے آیا تھا, ان ساری باتوں کو سن کر اس کا تو دل ٹوٹ گیا. اور وہ بھی سوچنے لگا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, میرا یہ سفر کیا ضائع گیا؟ یعنی میں ایک ایسے آدمی غلط آدمی کے پاس آ گیا. میں نے ان کے متعلق یہ سنا اور میں تو سن کر کے آیا تھا کہ اللہ کے بہت بڑے نیک بزرگ بندے ہیں, صاحب کرامت ہے, اور یہ بیوی ان کی یہ کہہ رہی ہے. ظاہر ہے بیوی نے جو تبصرہ کیا ہے گھر کی ہے, جانتی ہے. اس لیے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ان کی بیوی کی بات سن کر تم کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حضرت گئے ہیں جنگل کے اندر لکڑیاں چننے کے لیے, تم وہیں جاؤ حضرت سے ملو, خالی اس کی بات پر بھروسہ مت کرو. چنانچہ وہ اسی غمگین حالت میں جنگل میں پہنچا, دیکھا شیخ جو ہے وہ شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں کوڑا ہے سانپ کا اور لکڑیوں کا گٹھڑ شیر ہی کے اوپر رکھا ہوا ہے. چنانچہ وہ اسی غمگین حالت میں جنگل میں پہنچا, دیکھا شیخ جو ہے وہ شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں سمجھ کر چنانچہ وہ اسی غمگین حالت میں جنگل میں پہنچا, دیکھا شیخ مجھے کرامت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ جو ہے نا غصہ ضبط کرنے پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نوازش ہوتی. ہمارے اکابر میں ابھی ماضی قریب میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ان کا کوئی ثانی میں نے نہیں دیکھا, پورے عالم کے اندر میں نے اس کا جائزہ لیا. حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کے ذریعے سے سلسلے نقشبندیہ روس کی اوپر کی ریاستوں تک اور ترکی اور عراق تک پہنچا ہے, ان کے یہ شیخ ہیں حضرت شاہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. بڑے نازک مزاج تھے, مزاج کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ کوئی چیز اس نزاکت کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی, سر میں درد ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ کہیں گئے دیکھا وہ دری بچھی ہوئی ہے, دری کے نیچے جو ہے وہ کچھ کنکر وغیرہ ہوگا, اس کی وجہ سے وہ حصہ اس کا ابھرا ہوا تھا دری کا, نیچے کوئی چیز ہوتی ہے تو اوپر, تو اس کو دیکھ کر ان کے سر میں درد ہو گیا, نزاکت اتنی تھی. ایک مرتبہ سردی کے اندر اوڑھنے کے لیے رضائی تھی نہیں, ایک عورت رضائی بنا کر کے لائی پیش کی, رات کے وقت لے کر کے آئی تھی. تو حضرت سے کہا حضرت آپ کے لیے رضائی لے کر, اچھا ڈال دو بھائی, بی بی ڈال دو, وہ سوئے ہوئے تھے ڈلوا دی. رات بھر نیند نہیں آئی, صبح اٹھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے نیند کیوں نہیں آئی ہے, دیکھا اس کے ٹانکے جو ہے نا ٹیڑھے ویڑھے لگے ہوئے تھے. ان کے ٹانکوں کے ٹیڑھے ویڑھے لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آئی. ایک مرتبہ شہزادہ جو ہے حضرت کی ملاقات کے لیے آیا تو بیٹھا ہوا تھا, اس کے درمیان پیاس لگی تو کہا پیاس, تو دیکھو وہ کونے میں وجہ سے کھاؤ نیند نہیں آئی. ایک مرتبہ شہزادہ جو ہے پیو پانی, حضرت کی ملاقات کے لیے آیا تو بیٹھا ہوا تھا, اس کے درمیان پیاس لگی.
تجھے کس نے تجھے گلا سرکنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو بہرحال اتنے نازک مزاج تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, دل میں ڈالا گیا کہ فلانی عورت سے اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے مراتب بہت بلند ہوں گے اور اس کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہے گی اس کو برداشت کرو گے. تو چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے, الحمد اللہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. اب وہ عورت ایسی جو ہے سخت مزاج تھی کہ بس وہ حضرت کو برا بھلا ہی کہتی حضرت تو اپنی خانقاہ میں رہتے تھے گھر پر جو ہے تو تشریف لے جاتے تھے خبر لینے کے لیے تھوڑی دیر کھانے وانے یا کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے مریدوں میں سے کسی کو بھیجتے تھے ایک مرتبہ ایک سرحدی پٹھان کو بھیجا جہاں پوچھ کر کیا ہو کوئی ضرورت ہو اور وہ جب ہو گیا تو اس نے تو جو ہے اول فول بکنا شروع کیا ہے تمہارا پیر ہے مکار ہے دھوکے باز ہے ایسا ہے فلانا ہے وہ پٹھان آدمی اس کو غصہ آ گیا ہمارے پیر کے متعلق کیا کہتا ہے ابھی تم کو ختم کر دے گا چاقو نکال پھر خیال آ گیا کہ ہمارے پیر کا بیوی ہے اس نے چھوڑ دیتا ہے آ کر کے بتایا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا پھر دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ معافی مانگ کر کے آؤ تو بہرحال ان کے اس نکاح وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ نکاح اور اس کی طرف سے پہنچائی جانے والی ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا اللہ کی طرف سے کہا گیا نا تمہارا ڈنکا بجوا دیں گے پوری دنیا کے اندر تو بہرحال یہ کرامت یہ اصل کرامت تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے حکم پر چلے ایک آدمی حضرت جو ہے جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا 10 سال اور پھر 10 سال کے بعد جانے لگا کہنے لگا 10 سال سے ہوں کوئی کرامت نہیں دیکھی اور اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کیا میرا کوئی کام ان 10 سالوں میں شریعت کے اور سنت کے خلاف نظر آیا تو کہا کہ نہیں تو کہا جس غلام نے 10 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آقا کو ناراض نہ کیا ہو کیا کرامت ڈھونڈتے ہو اس سے بڑھ کر کیا کرامت استقامت شریعت کے اوپر عمل کا اہتمام اتنا کہ ایک گناہ بھی شریعت کے خلاف ایک کام بھی نہ ہو پورے 10 سال میں کیا کرامت ڈھونڈتے ہو تم تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ یہ ضبط حضرت میں نے پہلے بھی نقل کیا حضرت حکیم الامت نور اللہ مقدم فرماتے ہیں کہ جو آدمی راہ سلوک کے اندر قدم رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اس کی مشق کرے اپنے آپ کو ضبط کرنے کی مشق کرے جب تک کہ یہ نہیں ہوگا وہاں تک راہ سلوک طے ہونے والا نہیں ہے تو بہرحال یہ غصے کو ضبط کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا جیسا کہ ابھی فرمایا اور اس اگلی مجلس میں بتایا تھا کہ غصے کو ضبط کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں جو ہے ایک تو بتا چکا تھا پھر مقرر کہ بھئی علمی اس میں دو ہیں علمی اور عملی علمی اعتبار سے تو گویا وہ پہلے یہ سوچے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا آدمی پہلے یہ سوچے کسی پر جب غصہ آتا ہے ظاہر غصہ کی وجہ واضح ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہوا نہیں اس لیے غصہ آیا تو اب یہ کس کی مرضی کے مطابق ہوا اللہ کے حکم سے جو ہوا تو گویا تم اپنی مرضی کو اللہ کے اوپر چلانا چاہتے ہو اللہ کے حکم میں دخیل بننا چاہتے ہو اس سے بڑی حماقت اور کیا دوسری بات یہ بھی آدمی کو سوچنی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ میرا مجھے اس پر جو غصہ آ رہا ہے میرا جس پر جو غصہ آ رہا ہے اس پر کتنا حق ہے جس پر میں غصے ہو رہا ہوں اس پر میرا کتنا حق ہے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا حق ہے پھر یہ کہ میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے ظاہر ہے میں مجھے جس پر غصہ کر رہا ہوں میرا اس پر کوئی حق نہیں میں نے اس کو پیدا نہیں کیا نہ اس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں نہ روزی دے رہا ہوں نہ یہ میرا غلام ہے کہ میں اس کا آقا ہوں کوئی یہ نہیں کوئی اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اللہ مجھے روزی دے رہے ہیں اللہ کی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں وہ میرا آقا ہے میں اس کا غلام ہوں وہ مالک ہے میں مملوک ہوں اور اس کے باوجود میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے جیسا میں کر رہا ہوں تو میرا کیا بنے گا میرے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو جائے گا تو بہرحال یہ بھی ایک عملی ایک علمی چیز ہے جو تیسرا یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے اس غصے کے اندر اس کے ساتھ جو کچھ زیادتی کرنے پر جتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ مجھ پر قدرت ہے جیسا کہ واقعہ بتلا چکا ہوں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا مسلم شریف کی روایت ہے پیچھے سے آواز آئی ہے علامہ ابا مسعود کہ ابو مسعود سنو جان لو جان لو کہ میں نے پیچھے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، تم کو اپنے اس غلام پر جتنی قدرت اور طاقت ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ ہے. کہا میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا، فوراً میں نے کہا یہ اللہ کے واسطے آزاد ہے. حضور نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جلسا دے دی. لفاحت کا النار. تو بہرحال یہ پھر یہ بھی سوچے آدمی کہ میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، یعنی اگر واقعتاً مجھے جو اس پر غصہ آ رہا ہے بلا وجہ نہیں ہے، اس کی طرف سے قصور سرزد ہوا ہے. ماتحت آدمی کی طرف سے ایسے قصور سرزد ہوتے ہیں، تو اس سے کوتاہی اور قصور سرزد ہوا ہے تو مجھ سے بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں بے شمار قصور اور خطائیں سرزد ہوتی ہیں، میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی، ولایا تل الفضل منکم الساعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. وہ جو انہوں نے خرچہ بند کر دیا تھا اپنی خالہ زاد بہن کے بیٹے حضرت مستاح کا، تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ چنانچہ جب ان کو یہ آیت سنائی گئی انہوں نے کہا واللہ ہے، بلا واللہ ہے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ معاف کرے. تو بہرحال ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو اور خطاؤں کو درگزر کیا جائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کا کوئی ملازم یا خادم تھا، اس سے کچھ کوتاہی ہوئی، حضرت نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، وہ معذرت کر رہا ہے، بھول ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں تو بار بار یہ حرکتیں کرتا ہے تجھے، پھر اوپر یہی کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے کوتاہی اور بھول ہو گئی، میں تجھے کتنا بھگتوں، میں کتنا معاف کروں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت شیخ نے اس سے یوں کہا کہ میں تمہیں کتنا بھگتوں تو چپکے سے اپنا منہ حضرت کے کان کے قریب لے جا کر کے فرماتے ہیں جتنا اپنے آپ کو اللہ کے یہاں بھگتوانا چاہتے ہو اتنا. تو بہرحال آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مجھ سے کوتاہی ہوتی. تو بہرحال یہ جو ہے یہ تو سب عملی علمی یعنی سوچنے کے طریقے، اپنے عیوب کو سوچے کہ میں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی، میں عیبوں سے بھرا ہوا، یہ غصہ آنا یہ خود بھی ایک بہت بڑی عیب کی چیز ہے. تو بہرحال یہ بھی اس کو سوچنا چاہیے، اور جب میں اس کو اس کی اس کوتاہی پر کیوں درگزر نہ کروں. تو بہرحال یہ تو علمی شکلیں ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ بہت زیادہ مؤثر، بار بار آدمی جب ان کو سوچے گا تو اس کو خود ہی اس کے نتیجے میں اس کا نفس جو ہے نا وہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. ایک ریاضت ہم قابل کے جو واقعات سنتے ہیں، حضرت اہل بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا جریر قدر تابعی ہیں، کہ ان کا حلم بہت مشہور تھا. ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے گھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے تو کہنے لگے کہ میں تمہاری ماں کے لیے اپنی طرف سے پیغام نکاح لے کر آیا ہوں. اب ان کی والدہ کی عمر تو 90-100 کے قریب تھی، یہ جب اس نے یوں کہا تو جواب میں یہ کہنے لگے نوجوان تم ماشاءاللہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو تمہارا خاندان بڑا عالی ہے، اونچا نصب والا ہے، تم بھی بڑی خوبیوں کے مالک ہو، اور تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ہمارے لیے بڑی گویا فخر کی بات ہوتی، لیکن میری ماں اس وقت عمر کی جس منزل میں ہے اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 90-100 سال کے قریب کی ہے. تم نوجوان ہو، تم کو تو چاہیے کہ اپنی عمر کی کسی لڑکی سے نکاح کرو تاکہ تمہاری ازدواجی زندگی بھی خوشگوار ہو. یہ جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اس کو کہا جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے ان کو جا کے بتلا دینا کہ میں ان کو مشتعل نہیں کر سکا. تو ویسے ان کا حلم عرب کے اندر مشہور تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بتلائے تھے. ایک واقعہ اور جو سیرت النعمان کے اندر ہے، ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آ کر امام صاحب کو تماچا مار دیا. امام صاحب نے بہت نرمی سے عاجزی سے اس کے لیے کہا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو میں بھی تم کو تماچا مار سکتا ہوں لیکن ماروں گا نہیں. میں اگر چاہوں تو بادشاہ وقت سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں. میں اگر چاہوں تو سحرگاہی میں رات کو تہجد کے وقت اللہ کے حضور تمہارے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں لیکن ایسا کروں گا نہیں. میں اگر چاہوں تو کل کو قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف دعویٰ دائر کر کے تم سے جو ہے اپنا بدلہ وصول کر سکتا ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں کروں گا. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں پہنچا کر مجھے سفارش کا حق دیا تو تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. تو بہرحال یہ ان حضرات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسے مقامات اونچے عطا فرمائے ایسے ہی نہیں ہے. خالی انہیں عملی اعتبار سے ان کے جو ان کی صفات تھے ایسے تھے. تو بہرحال یہ علمی اعتبار سے آدمی کو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور عملی اعتبار سے جیسا کہ آگے آ رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی اور ابو داؤد شریف کی غالباً روایت ہے, کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کے مشتعل کرنے کی وجہ سے آتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ جو ہے پانی سے بجھ جاتی ہے. تو جب غصہ آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کر لے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایک تو عملی جو تدبیر ہے وضو کی, اعوذ باللہ پڑھ لے جیسا کہ ابھی روایت آ رہی ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب شیطان کی طرف سے تم کو کوئی جو ہے بہکاوا اور تمہارے تم کو گناہ کے لیے آمادہ کرنے کی شکل پیدا ہو, مشتعل کیا جائے, تو اللہ کی پناہ حاصل کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھتے ہی غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ایک تو اعوذ باللہ پڑھ لے اور وضو کر لے. اور حدیثی میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غصے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو اوپر اٹھاتا ہے. اوپر اٹھاتا ہے, کوئی آدمی لیٹا ہوا اور غصہ آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے, بیٹھا ہوا ہو تو غصہ آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا ہوا تو غصہ آتا ہے تو بھاگنے لگتا ہے, دوڑنے لگتا ہے. تو یہ غصے کی خاصیت ہے کہ آدمی کو ابھارتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر بتلائی کہ غصہ آوے کھڑا ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھا ہو تو لیٹ جاؤ, لیٹا ہو تو اپنا رخسار زمین کے ساتھ رکھ دے. وہ اس کے برعکس سے تدبیر کرو گے تو اس کی وجہ سے غصہ جو ہے خود ہی اس کا تھم جائے گا, ضبط اور قابو کے اندر آ جائے گا. اور وضو کر لے, ٹھنڈا پانی پی لے, اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ غصے کے اندر جس کے اوپر غصہ آیا ہے اس کو اپنے پاس سے دور کر دے, خود دور ہو جائے. اس لیے غصے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جس پر غصہ آتا ہے آدمی اس کے قریب ہو کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس پر غصہ آیا تو بھاگ کر کے اس کے پاس جائے گا, اس کا گلا پکڑ لے گا, اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب اس کے قریب نہ جائے بلکہ اس کو دور کر دے یا خود دور ہو جائے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو بہرحال یہ کئی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیریں بتائی. حضرت والا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے تکمیل فتح الملہم میں ایک روایت نقل کی ہے, بڑی عجیب و غریب روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی غصہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے تھے, یا عویش قل قولی اللہم رب محمد اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذهب عنی غیظ قلبی و اجیرنی من مدلات الفتن, کہ اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہے میرے گناہ کو معاف کر دے, میرے دل کے اوپر سے غصے کو دور کر دے, اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے پناہ عطا فرما دے. یہ حضور ان کو تاکید کرتے تھے, ناک پکڑ کر کہلواتے تھے کہ یہ کہو حضرت عائشہ کو. تو بہرحال یہ غصے کو فرو کرنے کی تدبیریں ہیں مختلف جو بتلائی گئی, اس پر عمل کا آدمی اہتمام کرے تو انشاءاللہ غصہ فرو ہوگا. اور پھر دوسری ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ اپنا جو ماتحت جس کے اوپر غصہ آیا ہے, تو یہ بھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے اس کے کسی قصور کی وجہ سے غصہ آیا ہو اور وہ قصور ایسا ہے کہ جس پر اس کو سزا دینی چاہیے, لیکن پھر بھی وہ غصے کی حالت میں سزا نہ دے. اس لیے کہ عام طور پر آدمی جب غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ اس کا مزاج اعتدال پر قائم نہیں رہتا, وہ ہوش و حواس ہی نہیں رہتے. غصے میں تو اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے, وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے, اپنے کپڑے پھاڑتا ہے, اپنی چیزیں پھینکتا ہے. یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمہارا غصے میں جو ہے اس کو خود سمجھ نہیں پڑتی. اب ایسی حالت میں اگر سزا دے گا تو جتنے اس کے قصور پر جتنی سزا دینی چاہیے وہ نہیں, اس میں آگے بڑھ جائے گا. اس لیے حضرت فرماتے اس وقت تو سزا دے ہی نہیں, بعد میں سزا دے. اگر اس کا قصور ایسا تھا, کوئی شاگرد ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے, تو اس وقت تو نہیں, بعد میں بسوئی بلاوٹی غصہ لا کر کے سزا دے. تو اس صورت کے اندر گویا وہ جو ہے نا انصاف کی راہ سے ہٹنے پائے گا نہیں. اور اگر غصے کی حالت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یعنی اس کو ہم نے جو ہے ناروا سلوک کیا, تو حضرت رحمۃ اللہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد میں غصہ پھر ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے اس سے معافی مانگ رہے, تو آپ کا نفس قابو میں آئے گا اور وہ جو ہے آئندہ غصہ کرنے سے احتراز کرے گا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حاکم اختر صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی پھول پور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا حضرت کی خدمت میں آتا رہتا تھا, کسان آدمی تھا. کسی بات پر حضرت غصے ہو گئے اور بہت زیادہ غصہ کیا, شام کو وہ گھر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حضرت کو خیال آیا کہ میں نے اس پر ضرورت سے زیادہ غصہ کیا, تو رات ہی کو اس کے گاؤں میں گئے اور جا کر کے اس سے معافی مانگی کہ میں نے تم پر جتنا غصہ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ غصہ کیا, زیادتی کی, اللہ واسطے مجھے معاف کر دو. اب وہ کہتا ہے حضرت میں تو جو ہے آپ کے بیٹے کی طرح ہوں, آپ میرے باپ ہیں, آپ جس طرح چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں, آپ نے کوئی زیادتی میرے ساتھ نہیں کی. کہا نہیں نہیں, معاف کرو, جب تک کہ تم معاف نہیں کرو گے مجھے, یہ نہیں کہو گے کہ معاف کیا وہاں تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں آپ کے اس غصے کے اوپر. کہا تو اس نے کہا جب آپ اس کے بغیر آپ کو اطمینان نہیں, تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو ان کو اطمینان ہوا, واپس آئے, رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں سوار ہیں, اور ان سے تھوڑی دور ایک دوسری کشتی ہے جس میں یہ ہے اکیلے. تو انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے حضرت علی سے کہہ رہے, علی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی کے ساتھ ملا دو. حضرت علی نے ان کی کشتی کھینچ کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کے ساتھ ملائی, کھٹ کی آواز آئی, تو آج تک وہ آواز جو ہے میرے کان میں گونج رہی ہے اور اس کی لذت میں محسوس کرتا ہوں. بہرحال یہ جو عنایت ہوئی وہ اسی کے اوپر. تو باہر آدمی کو چاہیے کہ غصہ کو ضبط کرنے کا اہتمام کرے, اور غصے میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتا ہے. غصے میں نعوذ باللہ اللہ میاں کو بھی برا بنا کہہ دیتا ہے, بیٹا باپ کے خلاف بڑھ کر اٹھتا ہے, بیوی شوہر کے خلاف غصے کے اندر کیا کیا بکواس کر دیتی ہے, شاگرد استاد کے خلاف غصے میں کیا کیا ناروا اور بے ادبی والے گستاخی بھرے سلوک کر دیتا ہے. اس لیے غصہ تو بالکل آدمی کو حد سے نکال دیتا ہے. بہرحال یہاں تدبیر جو ہے اس کی اوپر عمل کی ضرورت ہے. باب ما یقول اذا غضب, چنانچہ غصے کو ضبط کرنے کی تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہنا چاہیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا ابو اسامۃ قال سمیت العامش یقول حدثنا عدی بن ثابت عن سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی موجودگی میں دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے, لڑائی میں غصہ. فجعل احدهما یغضب ویحمر وجهه, ان میں سے ایک غصہ میں آ گیا اور اس کا چہرہ بھی سرخ ہونے لگا. فنظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. فقال انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب هذانه, اس کی یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر یہ آدمی وہ کلمہ بول دے نا تو اس کی یہ کیفیت کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے, غصہ فرو ہو جائے گا, ضبط ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حضور نے فرمایا فقام رجل ادا کر رجل. اب وہ تو تھوڑے دور تھے دونوں جو آپس میں لڑ رہے تھے, تو حضور نے جو یہ بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اس آدمی سے جس کو غصہ آ رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس کو جا کر کے کہا, کیا کہا؟ تدری ما قال, معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. فقال رجل امجنون ترانی. تو یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا کیا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یعنی کوئی میں پاگل ہو گیا ہوں جو اعوذ باللہ؟ تو پہلا تو اس کا یہ سمجھنا کہ پاگل ہی اعوذ باللہ پڑے گا یہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ کوئی جو تھا منافقین میں سے تھا, یا یہ ہے کہ جفات عرب دیہات کے جو اکھڑ قسم کے لوگ جو آداب نبوت سے واقف نہیں ہوتے تھے ان میں سے کوئی تھا. صحابہ جو روزمرہ کے حاضر باش اور آداب نبوت سے واقف ان میں سے کوئی نہیں تھا. حدثنا عبداللہ بن عثمان قراۃ عن ابی حمزۃ عن العمش عن ثابت بن سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان. حضرت سلیمان بن سرد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی آپس میں برا بلا گالا گالی گلوچ کر رہے تھے. فاحدہما احمر وجهه وانتفخت اوداجه, ایک آدمی کا غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا, اس کی رگیں پھول گئی, بلکہ آتا اس کا ناک بھی اتنا پھول گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ناک اس کا پھول کر کے ٹکڑے ہو جائے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمۃ لو قالھا لذهب عنہ ما یجد. اس کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی وہ بول دے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے نا, غصہ ختم ہو جائے گا. فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگوں نے اس آدمی کو بتلایا جا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو اس سے جو ہے وہ غصہ ختم ہو جائے گا. قال وهل بي من جنون, تو اس پر آدمی نے کہا میرے کو کوئی پاگل پن تھوڑا ہے. بارہ جیسا کہ بتلایا وہ کوئی منافق تھا. باقی یہ ہے کہ یہاں تو بتلانا یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ فرو ہو جاتا ہے, اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, غسل کر لے, وضو کر لے اور ٹھنڈا پانی پی لے, دو رکعت نماز پڑھ لے. تو اس سے انشاءاللہ یہ وقتی تدبیریں, اصلی تدبیریں تو وہی جو پہلے بتلائی گئی علمی اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کو غصے سے بچائے. دریک تھی معافی مانگواری آسان ریت سو, ارے مانا تھی دریک مطمئن ہے تو ہوں شوں کروں. آسان کیا, آج کل تو بہت آسان ہے کمپیوٹر, یہ جو ایس ایم ایس جو ہیں اس کے ذریعے سے آپ کے جتنے بھی پہچان والے ہیں تمام کے نام جو ہے ایس ایم ایس بھیج دو کہ آپ کی خدمت میں جو میری گستاخی ہوئی, بولا یہ کیا ہے, اللہ واسطے مجھے معاف کر دو. اب یہ ایک اہم کی فضیلت, اچھے اخلاق پر جنت کے اعلیٰ درجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باطل پر رہتے ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے ارد گرد گھر بنایا جائے گا, اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں گھر بنایا جائے گا, اور جس کی اخلاق اچھے ہو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے پر گھر. سارا اخلاق شوں تینو خلاصو سمجھاؤ سو, حق چھوڑوانا بارہ ماں باپ نی ملکت ماں بھاگ مانگواتی خاندان والوں ناراض تھا, اسے سمبندوں ٹوٹے تھے تو حق چھوڑی دئیے, چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہے اس میں داخل ہے. باقی ایک آپ اپنا حق لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، یہ تو ایک فضیلت کی چیز حضور نے بتلائی ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں، آپ کا حق ہے تو آپ اپنے حق کو وصول کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ حضور بتلا رہے ہیں. اچھا اخلاق کے سلسلے میں مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطع کا واف من ظلم کا واسن الى من اسا علی، کوئی رشتہ دار، یہ اختصار کے ساتھ اچھے اخلاق کی تشریح کی گئی ہے، کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑے جو ہے قطع رحمی کرے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، واف من ظلم کا کوئی تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، وہ احسن الى من اساء الیک، اور کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ، سارے اخلاق کا خلاصہ اسی کو بتلایا گیا ہے. کیا گھر میں بلّا یا بلی کا بچہ پال سکتے ہیں؟ ہاں پال سکتے ہیں، کیوں نہیں. سفر میں بچے نے کپڑے پر وامٹ کر دی جس سے پیٹ اور کپڑے ناپاک ہوئے، اب مسجد میں پیٹ پاؤں اور کپڑے کا دھونا ممکن نہیں تو کیا یہ حقیقی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لوں؟ نہیں، اور تو اس کو تو دور کرنا پڑے گا، اس ناپاکی کے ساتھ نماز ہوگی نہیں. مسجد میں اس بیت الخلاء میں چلے جائیں گے تو وہاں پانی ہوتا ہے، سب آسانی سے ہو جائے گا. آدمی کا یہ سوچنا کہ یہ ممکن نہیں، یہ اصل میں ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. جب مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں بیت الخلاء ہے یا نہیں؟ بیت الخلاء میں آپ اپنے کپڑے نکال کر دھو بھی سکتے ہیں، پیٹ بھی دھو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. عورتیں بھی، جہاں عورتوں کے لیے بیت الخلاء ہوں گے وہاں آسانی سے ہو سکتا ہے. یعنی میں آپ کی اس کے لیے کہتا ہوں، ایک مرتبہ سفر میں جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی تو وہ تو میں اس میں ٹرین کے بیت الخلاء میں جا کر کے غسل کیا، نماز اپنے وقت پر پڑھی، نماز نہیں چھوڑی کہ بھائی اب غسل کی حاجت ہو گئی تب کیا کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، اور پانی موجود ہے اور کیا. سارے لوگ وہاں، بلکہ لوگ تو اب وہاں تو غسل کا بھی، آج کل تو بیت الخلاء میں ٹرین کے بیت الخلاء میں غسل کا الگ نل لگا ہوا ہوتا ہے. میرا چھوٹا بچہ بیمار ہے، دست اور قبض نہیں ہو رہے ہیں، شفا کی دعا اللہ سے صحت عطا فرمائے. میری خالہ کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، آنے والے انتخابات میں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے جن میں خیر ہے اے اللہ اس کے فیصلے فرما، امن و امان کی فضائیں قائم کروا، ہر قسم کے شر سے، خطروں سے اللہ تو اپنی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین. برحمتی کے آ رہا ہوں. بھائی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. ہم لوگ بحثیں چرچا تو گھنٹوں کرتے ہیں, یہ انتخابات آ رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے, یوں فلانا, اخبار پڑھ پڑھ کے گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر کے شور مچاتے ہیں, لیکن کسی ایک کو ایک سیکنڈ کے لیے دعا کی توفیق نہیں. یہ جو ہے یہ ہمارا بہت غفلت کی علامت ہے. ان دنوں میں بہت اہتمام سے راتوں کو نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر کی شکلیں پیدا فرمائے. ان انتخابات ایسی دعا کرو اللہ خیر فرمائے ہر اعتبار سے.